بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے، تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر کے ذریعے دین تباہ ہو جاتا ہے اور ابلیس اسی کے سبب ملعون قرار پایا۔ لالچ انسان کی جانی دشمن ہے اور اسی کی وجہ سے جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ حسد برائی کی بنیاد ہے اور یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، دوستی 5 موتیوں کی ایک خوبصورت مالا ہے، محبت، قربانی، وفاداری، اعتماد اور اتحاد۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موتی ٹوٹ جائے تو ساری مالا بکھر جائے گی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور آخر میں آج کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ چین کے علاقے تبت میں شدید زلزلہ، سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی، متعدد مکانات اور عمارتیں تباہ۔ امدادی قافلوں پر صہیونی فوجیوں کے حملے جاری، اقوام متحدہ کے اداروں کی صہیونی حکومت پر کڑی تنقید۔ یمنی فوج نے امریکی بحری جہازوں کے خلاف مسلح کارروائی کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران کے فضائی دفاعی شعبے میں فوجی مشقوں کے پہلے مرحلے کا آغاز، جدید فوجی ساز و سامان اور 10,000 فوجیوں کی شرکت۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ چین کے علاقے تبت میں آنے والے شدید زلزلے میں سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ چین کے سرکاری ٹی وی چینل کے مطابق اس ملک کے ضلع تبت میں منگل کی صبح ایک شدید زلزلے نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس واقعے میں اب تک کم از کم 127 سے زیادہ افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ متعدد عمارتیں بھی منہدم ہو گئی ہیں۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تبت کے علاوہ نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو، ہندوستان، بھوٹان اور حتیٰ بنگلہ دیش کے کچھ علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی شدت 7.1 ریکارڈ کی گئی، جبکہ چین کے زلزلہ نیٹ ورک سینٹر کے مطابق زلزلہ 6.8 کی شدت کا تھا۔ چین کے محکمہ موسمیات کے مطابق متاثرہ علاقے میں درجہ حرارت تقریباً -8 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو رات کو مزید گر جاتا ہے، جس سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات پیش آئیں۔ رپورٹ کے مطابق زلزلے کا مرکز تبت کے دارالحکومت لہاسا سے 380 کلومیٹر دور ہے اور اس کے 5 کلومیٹر کے دائرے میں کئی آبادیاں موجود ہیں۔ پاکستان سمیت کئی ممالک نے چین میں زلزلے سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ غزہ کے خلاف دہشت گرد صہیونی ٹولے کے جارحانہ اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ مرکزی اور مغربی غزہ میں صہیونی دہشت گردوں نے اندھا دھند بمباری کر کے کم از کم 9 نہتے فلسطینیوں کو شہید اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ دوسری جانب جہاد اسلامی کی قدس بریگیڈ کے جوانوں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے غزہ کے مختلف علاقوں میں سے انہی ٹولے کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ فلسطین کی صفحہ نیوز کے مطابق حماس کے جوانوں نے بھی شمالی غزہ کے بیت حانون علاقے میں دو غاصب دہشت گردوں کو ہلاک اور دو کو زخمی کر دیا۔ اس درمیان حماس کے القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے دریائے اردن کے مغربی کنارے میں مزاحمتی کارروائی کو سراہتے ہوئے سونی حکومت کو خبردار کیا کہ جب تک فلسطینیوں کو سکون چین نہیں مل جاتا، غاصب سونیوں کو سکون کی نیند سونے نہیں دیا جائے گا۔ واضح ہے کہ گزشتہ 15 مہینوں کے دوران مغربی ممالک بالخصوص امریکہ کی حمایت یافتہ سونی حکومت اپنے ذکر کردہ تمام اہداف، خاص طور سے حماس کو ختم کرنے اور قیدیوں کو چھڑانے میں مکمل طور سے ناکام رہی ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی آنروا کے سربراہ نے غزہ پٹی میں ورلڈ فوڈ پروگرام WFP کے امدادی قافلے پر سیونی ٹولے کے حملے کو ایک خوفناک تباہی قرار دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے ایک غیر انسانی واقعے میں اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کی 3 گاڑیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا کہ جس میں 8 ملازمین سوار تھے۔ انروا کے سربراہ فلپ لازرائنی نے سوشل نیٹ ورک ایکس پر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ غزہ کی پٹی میں تمام انسانی حقوق کے کارکنوں کو اسرائیلی فوج کی طرف سے مسلسل نشانہ بنایا جاتا ہے، کہا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ میں امدادی کارکنوں کے لیے کسی تفریق کی قائل نہیں ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سینڈی میک کین نے بھی کہا ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے کہ اسرائیلی فوج انسانی امداد لے جانے والی گاڑیوں پر جان بوجھ کر اور مسلسل حملے کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور ٹام فلچر نے غزہ کے عوام کی ابتر صورتحال اور اس خطے میں سیونی حکومت کے جرائم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے عوام کی جانیں بچانے کے لیے تنظیم کی کوششیں تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرم ابو سالم کراسنگ سے داخل ہونے والے ایندھن کے 6 ٹرکوں کو لوٹ لیا گیا اور اب امداد کے لیے بہت کم ایندھن موجود ہے۔ فلیچر نے اقوام متحدہ کے رکن ممالک سے اپیل کی کہ وہ غزہ میں شہریوں کی حفاظت اور انسان دوستانہ امداد کی ترسیل کے لیے کوششیں بروئے کار لائیں۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اڈہانوم گبریسیوس نے کہا ہے کہ دسمبر 2024 میں غزہ کی پٹی میں پیدا ہونے والے 7 بچے شدید سردی کے باعث اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ ہر بچے کو مکمل سلامتی کے ساتھ زندگی کے آغاز کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر غزہ کی پٹی میں فوری جنگ بندی اور اس علاقے میں فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کا مطالبہ کیا۔ یمنی فوج نے بحیرہ احمر میں امریکی بحری جہازوں کے خلاف مسلح کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یمنی فوج نے امریکی طیارہ بردار جہاز اور مقبوضہ فلسطین میں صہیونی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون طیاروں سے حملے کیے۔ تفصیلات کے مطابق یمنی مسلح افواج کے ترجمان میجر جنرل یحیی سری نے کہا کہ یمنی افواج نے کارروائی کرتے ہوئے امریکی طیارہ بردار جہاز کو 2 میزائلوں اور 4 ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی بحیرہ احمر کے شمال میں امریکی طیارہ بردار جہاز ٹرومین کے خلاف کی گئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یمنی فوج نے مقبوضہ فلسطین کے علاقے اسکلان میں ایک ڈرون کے ذریعے صہیونی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا، جبکہ یافا میں بھی ایک دفاعی مرکز کو کامیابی کے ساتھ ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ یحیی سری نے ایک مرتبہ پھر واضح طور پر کہا کہ غزہ اور فلسطینی عوام کی حمایت میں صہیونی حکومت کی تنصیبات پر حملے جاری رہیں گے۔ ایران کے فضائی دفاعی شعبے میں فوجی مشقوں کے پہلے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایران کے جوہری مرکز نطنز کے فضائی دفاعی شعبے میں فوجی مشقوں کے پہلے مرحلے کا آغاز ہوا۔ مشق کے اس مرحلے میں ایٹمی مراکز کے دفاع کے لیے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس فورس کی فضائی دفاعی یونٹ سخت جنگی حالات میں بڑے پیمانے پر پیش آنے والے فضائی خطرات کے مقابلے کی غرض سے ہمہ جہتی دفاعی تکنیکوں کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ ایرانی مسلح افواج کی فوجی مشقوں کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل علی شادمانی نے کہا کہ ملک کے مغرب اور مشرق میں موجود ایران کی زمینی افواج کی ایلیٹ یونٹ اسی طرح ایران کے مغرب، جنوب اور جنوب مغرب میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی زمینی افواج کے خصوصی یونٹ اور ایران کے صوبوں میں موجود سپاہ پاسداران کی رضاکار فورسز کے 10,000 افراد دہشت گردی سے مقابلے کی اس فوجی مشق میں حصہ لے رہے ہیں۔ جنرل علی شادمانی کے مطابق مشترکہ آپریشن میں جدید آلات اور ہتھیاروں کے ذریعے ایران کے اہم مرکز میں جہاں فضائیہ اپنے دفاعی ہتھیاروں کی مشقیں انجام دے رہی ہیں، وہیں بحریہ بھی شمالی بحر ہند کے علاقے اور بحیرہ عمان اور خلیج فارس میں 3 جزائر اور آبنائے ہرمز پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے یہ مشقیں انجام دے رہی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ شہید قاسم سلیمانی کا مقاومتی نظریہ امام خمینی اور رہبر انقلاب اسلامی کی تخلیق ہے۔ شہید آج قاسم نے اس نظریے اور مکتب کو استکبار کے خلاف محاذ جنگ میں تبدیل کیا۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے مکتب حاج قاسم سے وابستہ افراد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ مکتب شہید سلیمانی بنیادی طور پر مزاحمت کا درس دیتا ہے اور ان کے نظریات انقلاب کے رہنما تھے اور امام خمینی کے افکار اور رہبر انقلاب کی تدابیر سے اس کو تقویت ملی۔ انہوں نے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی نے مزاحمتی افکار کو میدان عمل میں لا کر اسے ایک محور محاذ اور تحریک میں تبدیل کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پائیدار اور قابل فخر محاذ آج بھی خطے میں موجود ہے اور صہیونی حکومت اور استعمال کے خلاف برسر پیکار ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ دشمن یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ شہداء کا خون مزاحمت کے دھارے کو پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ مکتب مزاحمت شہداء کے خون سے پروان چڑھتا ہے اور اپنے مقصد تک پہنچتا ہے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ شہادت بذات خود ایک مکتب ہے اور مکتب مقاومت و مزاحمت کے قائدین ہی شہید ہوتے ہیں اور اپنے خون سے تحریک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ حزب اللہ سید عباس موسوی کی شہادت سے لے کر سید حسن نصراللہ کی شہادت تک کئی مراحل سے گزری ہے اور اب وہ سیاسی میدان میں بھی ایک قوت بن چکی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لبنان کی حزب اللہ شہید نصراللہ کے خون سے مزید مضبوط اور ثمرآور ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مکتب مقاومت میں سفارتکاری کو بھی اہمیت حاصل ہے۔ میدان جنگ اور سفارتکاری ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں، ان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ میدان جنگ اور سفارتکاری کے ساتھ میڈیا کا کردار بھی اہم ہے۔ دشمنوں نے میڈیا کے شعبے میں سرمایہ کاری کی ہے اور بیانیہ سازی کے ذریعے مزاحمتی محاذ کو متزلزل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے شہر لاہور میں چین کی طرز پر فضائی آلودگی گرد و غبار سے نجات کا جدید سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق لاہور میں 1500 تعمیراتی مقامات پر پانی کے چھڑکاؤ کا نظام نصب کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ رپورٹس میں کہا گیا کہ یہ مقامی طور پر تیار کردہ ٹیکنالوجی ہے جس پر گزشتہ 3 ہفتے سے تجربات جاری تھے۔ محکمہ تحفظ ماحولیات نے تجربات کی کامیابی کے بعد اب اسے عملی طور پر نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سسٹم سے پانی کو فوارے کے انداز میں اس طرح چلایا جاتا ہے جس سے تعمیراتی مقام پر مٹی نہ اڑے اور گرد و غبار بھی پیدا نہ ہو۔ اسی طرح تعمیراتی مقامات کو سبز کپڑے سے ڈھانپنا لازمی ہوگا تاکہ تعمیراتی کام کے دوران سیمنٹ، مٹی اور دھول نہ اڑے۔ واضح رہے کہ صوبہ پنجاب خاص طور پر لاہور شہر ان دنوں شدید آلودگی اور دھند کی لپیٹ میں ہے، جس کی وجہ سے حادثات سے بچاؤ کے لیے موٹر ویز کو بند کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، جبکہ فلائٹ آپریشن بھی بری طرح متاثر ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا کے صوبے کے ضلع نوشہروں کے شہر رسال پور میں پاک فضائیہ کے تربیتی طیارے کو حادثہ پیش آیا ہے۔ پولیس کے مطابق تربیتی طیارہ رن وے کی دیوار کے قریب کھیتوں میں جا گرا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کے بعد تربیتی طیارے میں آگ بھڑک اٹھی اور طیارے میں موجود پائلٹ کے مبینہ طور پر جان بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ ریسکیو 1122 پاک فضائیہ اور آرمی کی ایمبولینس اور فائر بریگیڈ موقع پر پہنچ گئیں۔ پولیس کے مطابق تربیتی طیارے کا ملبہ رن وے کے قریب موجود ہے، جسے سیکیورٹی اہلکاروں نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ ابھی تک طیارے کی تباہی کی وجہ سامنے نہیں آئی۔ پارا چنار ٹل مین شاہراہ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کرم میں ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امن معاہدے کو سپوتاج کرنے کے لیے شرپسندوں کی ایک مذموم حرکت تھی۔ ڈپٹی کمشنر کا پشاور میں علاج جاری ہے۔ پارا چنار ٹل مین شاہراہ ہر قسم کے آمد و رفت کے لیے بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 80 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ تاحال ٹل سے کرم کے لیے روانہ نہیں ہو سکا۔ روڈ کلیئرنس ملتے ہی قافلہ روانہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب ضلع کرم کی ٹل پارا چنار شاہراہ پر صبح 6 سے شام 6 بجے تک کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، جس کی آگاہی کے لیے لاؤڈ اسپیکر پر اعلانات کیے گئے۔ پولیس حکام نے عام شہریوں کو ہدایات دی ہیں کہ وہ کرفیو کے نفاذ کے دوران مین روڈ پر آنے سے گریز کریں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا کیا بتائیں دل نے سمجھا سمجھا کہ مل گیا کعبہ جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا راہ بر گویا میری منزل تھی راہ بر گو ایسا بھی ایک سفر دیکھا میں نے ایسا بھی ایک سفر دیکھا شیدائی سینہ چاکان تھے سب جدھر دیکھا سینہ چاکاں تھے سب جدھر دیکھا. تھا دمِ دیدِ گنبدِ خضرا تھا دمِ دیدِ گنبدِ خضرا ہوش سے بے خبر مگر دیکھا ہوش سے بے خبر مگر دیکھا ہوش سے بے خبر مگر دیکھا کیا بتائیں دل نے سو بار کر لیے سجدے دل نے سو بار کر لیے سجدے جب تصور میں ان کا در دیکھا جب تصور میں ان کا در دیکھا کیا بتائیں فی ندامت علیم آنکھوں میں تھی ندامت علیم آنکھوں میں بن کے سائل انہیں مگر دیکھا بن کے سائل انہیں مگر دیکھا بن کے سائل انہیں مگر دیکھا کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام, آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, جو شخص جتنا زیادہ عبرت حاصل کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ لغزشوں سے محفوظ رہے گا. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، حقوق نسواں جو عصر حاضر کا ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ بن چکا ہے اور آج تک حل نہیں ہو سکا ہے، یہ سب انسانی مسائل کے بارے میں ہماری کچ فکری اور غلط سوچ کی نشانی ہے، اور اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہم ان تمام مسائل میں تنگ نظری کا شکار ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے تمام بلند و بانگ دعووں، مخلص اور ہمدرد افراد کی تمام تر جد و جہد اور حقوق نسواں اور خواتین کے مسائل کے بارے میں وسیع پیمانے پر ہونے والی ثقافتی سرگرمیوں اور فعالیت کے باوجود ان دونوں جنس یعنی مرد و عورت اور مسئلہ خواتین اور اسی کے ذیل میں مردوں کے مسائل کو ایک اور طرح سے بیان کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں دنیا ایک صحیح راہ و روش کو ڈھونڈنے سے اب تک قاصر ہے. شاید خواتین کے درمیان بہت سی ایسی خواتین بھی موجود ہوں جنہوں نے دنیا کی ہنرمند خواتین کے ہنر اور ادبی آثار کو دیکھا یا پڑھا ہو. یہ سب اسی مذکورہ بالا مسئلے کی عکاسی کرتے ہیں کہ خواتین کے مسائل اور اس کے ذیل میں مرد و عورت کے مسائل، بالخصوص انسانیت سے متعلق مسائل کو حل کرنے میں اب تک انسان عاجز و ناتواں ہے. ذاتی کچ فکری اور فکری خرابیاں اور ان کے نتیجے میں ظلم و سرکشی، تجاوز، روحی ناپختگی، خاندان اور گھرانوں سے متعلق مشکلات، عورتوں اور مردوں کے باہمی تعلقات میں اختلاط و زیادتی سے مربوط مسائل ابھی تک عالم بشریت کے حل نہ شدہ مسائل کا حصہ ہیں. یعنی مادی میدانوں میں ترقی، آسمانی وادیوں اور کہکشاؤں میں پیش قدمی، سمندروں کی گہرائیوں میں اتنی کشفیات کرنے، نفسیاتی پیچیدگیوں اور الجھنوں کی گتھیوں کو سلجھانے اور اجتماعی و اقتصادی مسائل میں اپنی تمام تر حیران کن پیش رفت و ترقی کے باوجود یہ انسان ابھی تک اس ایک مسئلے کا حل تلاش کرنے سے عاجز و ناتواں ہے. اسلام تمام انسانوں میں مساوات کا قائل ہے. جنسیت، نسل، زبان، رنگ، قومیت اور کسی خاص سرزمین سے تعلق کی بنیاد پر کسی قسم کے امتیاز کا قائل نہیں ہے. قرآن کریم نے مختلف آیات میں مساوات کا ذکر کیا ہے اور برتری و فضیلت کا معیار تقویٰ کو قرار دیا ہے، جس کی جزا آخرت میں ملے گی. اسلام کے قانون میں تمام افراد حقوق اور فرائض کے اعتبار سے مساوی ہیں، حتیٰ عورت اور مرد میں حقوق کے اعتبار سے بعض خصوصی اور استثنائی مراحل کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے. قرآن کریم میں مرد اور عورت کی برابری انسانی حیثیت سے ہے، یعنی مشترکہ فرائض و حقوق. حصول کمالات اور فضائل انسانی آخرت میں جزا و سزا کے لحاظ سے دونوں مساوی ہیں. اسلام میں عورتوں کا اکرام و احترام کیا گیا ہے. ایک حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افراد کی برتری اور پستی کا معیار ان کی جانب سے عورتوں کی تکریم کی مقدار کو قرار دیا ہے. کچھ عرصے سے عورتوں نے مغرب میں اپنے کچھ حقوق حاصل کر لیے ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں بھاری قیمت چکانی پڑی ہے اور اپنی نسوانی خصوصیات کو بالائے طاق رکھنے پر مجبور ہونا پڑا ہے. عورت اور مرد کے ذاتی فرق اور سماجی کردار ادا کرنے میں دونوں کے مابین پائے جانے والے فرق سے انکار کیا جانا عورتوں کے مفاد میں نہیں ہے. جبکہ اسلام نے ابتدا میں ہی عورت کے حقوق کا ذکر کیا اور مردوں کو ان کے حقوق کی رعایت کا حکم دیا ہے. اسلامی انسانی حقوق کی روح سے عورت اور بچوں کی آسائش کا سامان مہیا کرنا مرد کا فریضہ ہے. کنبے کا نفقہ اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری مرد کے فرائض میں شامل ہے. مرد اور عورت علیحدہ خصوصیات کے حامل ہیں. عورت میں مامتا اور تربیت اولاد کے اعتبار سے شفقت اور نرم دلی فطری طور سے پائی جاتی ہے، لہذا اس سے مرد کے احساسات و جذبات کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. اگر بچے جننے، تربیت اولاد، شیردہی اور گھر کے امور کی سرپرستی کے علاوہ دیگر امور بھی عورتوں سے متعلق کیے جاتے تو یقیناً یہ عدل و انصاف کے منافی ہوتا۔ عورتیں دوہرے فرائض کما حق و انجام نہیں دے سکتی، اسی لیے اسلام نے مرد اور عورت کی فطرت اور دونوں کی جسمی ساخت کے اعتبار سے دونوں کو علیحدہ علیحدہ فرائض سونپے ہیں۔ جب ہر انسان کی زندگی کا ہدف حد سے زیادہ آزادی اور پابندی برائے نام ہو تو قدرتی طور پر یہ ہدف ایثار و عشق اور وفاداری سے میل نہیں کھائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کنبے پر مرد کی حاکمیت، بیوی کے ساتھ شوہر کا رہن سہن اور اولاد کے لیے والدین کے اطاعت جیسے ضروری امور کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب حیدر علی صاحب محلہ پھلیل پورہ کوپا گنج مئو یوپی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے رمضان المبارک میں نشر ہونے والے خصوصی پروگرام نور رمضان اور صبح امید اور عید سعید فطر کی مناسبت سے بہت عمدہ تھے اور بڑی محنت سے مرتب کیے گئے تھے۔ لاک ڈاؤن میں پروگرام سن سن کر معلومات میں اضافہ ہوا اور بہت ہی اچھا لگا۔ پروگرام صبح امید، مقدس دفاع، کلام نور، خلقت کی رانائیاں اور اسوہ بشریت ہمارے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ خدا آپ سب کو اچھا رکھے، آمین۔ اور سامعین، محترم حیدر علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
بغداد کے بازار میں ایک کافر پہنچا، لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ لوگوں کو ان کی نیت کا حال سناتا اور جو کچھ ان کے گھروں میں ہوتا وہ بھی انہیں بتاتا تھا۔ کسی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اس ماجرے سے آگاہ کیا تو آپ نے عام لباس پہنا اور بازار میں پہنچ گئے۔ آپ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، تو اپنے دل میں کوئی نیت رکھ، اس کا سوال کر۔ آپ کے ساتھی نے دل میں نیت کی اور پوچھا کہ بتاؤ میرے دل میں کیا ہے، تو کافر نے اسی وقت بالکل صحیح صحیح بتا دیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس کافر کو علیحدہ لے گئے اور فرمایا، تم نے یہ مقام کیسے حاصل کر لیا جبکہ یہ چیز تو نبوت کا جز ہے؟ کافر نے کہا، میں نے نفس کی مخالفت کر کے یہ مقام پایا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو نے نفس کے سامنے کبھی اسلام کو بھی پیش کیا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرا نفس اسلام کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، جب تم نے ہمیشہ نفس کی مخالفت کی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ اس مسئلے میں نفس کا کہنا مان لیا؟ تمہیں اس مسئلے میں بھی نفس کی مخالفت کرنی چاہیے تھی۔ اس نقطے پر اس نے کچھ دیر تک غور کیا، پھر مسلمان ہو گیا اور ایک اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ اسلام لانے کے بعد وہ کبھی کبھار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا کہ مجھے میری نیت کا حال سناؤ۔ اس نے جتنا بھی غور و فکر کیا اس شخص کی نیت کے حال سے واقف نہ ہو سکا۔ پھر اس نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا، میں جب کافر تھا تو میں روشن ضمیر تھا کہ لوگوں کی نیت کا حال بھی جان لیتا تھا، لیکن جب سے میں مسلمان ہوا ہوں مجھ سے میری روشنی چھن گئی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر شخص کی محنت کا اسے ثمر ضرور دیتا ہے۔ جب تک تو کافر تھا تو مخالفت نفس کا ثمر اللہ تعالیٰ تجھے اسی دنیا میں دے رہا تھا اور آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہ تھا، اور اب جبکہ تو مسلمان ہو گیا ہے تو تیرا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے، وہ تجھے آخرت میں اس کا اجر ضرور دے گا، اس لیے اس نے دنیا میں تجھے اجر دینا چھوڑ دیا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 19 دی، 7 رجب اور 8 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ انیس دہ سن 1356 ہجری شمسی کو 1342 ہجری شمسی میں تحریک 15 خرداد کے بعد شاہی حکومت کے خلاف قوم میں پہلی مرتبہ ایران کے غیور عوام نے وسیع پیمانے پر مظاہرے کیے۔ یوں 14 سال کے بعد ایرانی عوام نے ایک بار پھر اپنے انقلابی جوش و جذبے کا ثبوت دیا۔ یہ عظیم احتجاجی مظاہرے تہران کے ایک اخبار میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرنے کے جواب میں کیے گئے تھے۔ اس دن علماء اور عوام قوم کی ایک بڑی مسجد میں جمع ہوئے اور کھلم کھلا شاہی حکومت کی برطرفی کا مطالبہ کیا۔ شاہ کے کارندوں نے مظاہرین پر حملہ کر کے بہت سے افراد کو شہید کر دیا۔ اس غم انگیز واقعے کے بعد بہت سے علماء کو شہر بدر کر دیا گیا۔ یوں 19 دی، 1356 ہجری شمسی کا دن ایران کی اسلامی تحریک کے نقطۂ عروج کا دن تھا۔ بالآخر بہمن 1357 ہجری شمسی مطابق فروری 1979 میں ایران کا اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ انیس دہ سن 1384 ہجری شمسی کو ایران کے مایا ناز فوجی افسر میجر جنرل احمد قاسمی شہید ہوئے۔ وہ سن 1337 ہجری شمسی میں اصفہان کے نجف آباد علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ شہید احمد قاسمی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد 1359 ہجری شمسی کے اوائل میں، جب وہ محض 23 سال کے تھے، انقلاب مخالف عناصر سے جنگ کے لیے کردستان کے علاقے میں گئے۔ نوجوانی میں ہی انہوں نے ایران کے خلاف عراقی مسلط کردہ جنگ کے دوران جنگی محاذوں پر اپنی بہادری کے جوہر دکھائے تھے اور کئی فوجی لشکروں کی قیادت بھی کی تھی۔ شہید احمد قاسمی سپاہ پاسداران کی فضائیہ کے 5 سال تک سربراہ بھی رہے تھے اور سپاہ پاسداران کی بری فوج کے سربراہ کے فرائض انجام دیے تھے۔ احمد قاسمی نے رہبر انقلاب اسلامی سے اپنی آخری ملاقات میں ان سے شہادت کی دعا کرنے کی درخواست کی تھی۔ بالآخر انہوں نے اپنی اس آرزو کو پا لیا۔ جب وہ تہران سے ارومیہ کی طرف اپنے 10 ساتھیوں کے ہمراہ جا رہے تھے تو طیارہ حادثے میں شہید ہو گئے۔ انیس دہ سن 1395 ہجری شمسی کو آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے وفات پا گئے۔ ان کو اسلامی جمہوریہ ایران کی چند با اثر ترین سیاسی شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ آیت اللہ رفسنجانی 3 شہریور سن 1313 ہجری شمسی کو رفسنجان کے ایک گاؤں بہرمان میں نسبتاً ایک دولت مند گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ 40 ہجری شمسی کے عشرے کے شروع میں اپنی تعلیم جاری رکھنے کی غرض سے حوزہ علمیہ تشریف لے گئے اور وہاں پہلوی شاہی حکومت کے خلاف جدوجہد میں شریک ہوئے۔ شاہی حکومت کے دور میں آیت اللہ رفسنجانی حکومت مخالف سرگرمیوں کی وجہ سے کئی بار جیل بھی گئے، لیکن اپنی حکومت مخالف سرگرمیوں کو ترک نہیں کیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد آیت اللہ رفسنجانی کئی بار پارلیمان کے اسپیکر منتخب ہوئے تھے اور 1989 اور 1993 میں دو بار لگاتار صدر جمہوریہ کے عہدے پر فائز رہے۔ وہ 1376 ہجری شمسی سے اپنی وفات تک تشخیص مصلحت نظام کونسل کے صدر تھے اور 2007 سے 2011 تک مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے بھی صدر تھے۔ سات رجب 1412 ہجری قمری کو عظیم شاعر و فقیہ علی ابن عبد الواحد نے وفات پائی اور ابن خلکان کے مطابق ان کو مصر میں سپرد خاک کیا گیا۔ وہ بغداد کے رہنے والے تھے اور ابو الحسن ان کی کنیت تھی۔ اس عرب شاعر کے کلام پر مشتمل کوئی کتاب اس وقت نہیں ملتی، لیکن ابن خلکان نے ان کے دیوان کا ذکر کیا ہے۔ آٹھ جنوری 1642 عیسوی کو اٹلی کے معروف دانشور ماہر طبعیات اور منجم گیلیلیو نے 78 برس کی عمر میں وفات پائی۔ وہ 1564 میں پیزا شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ 19 سال کی عمر تک لٹریچر پڑھتے رہے، اس کے بعد فزکس اور ریاضی کی طرف راغب ہوئے۔ انہوں نے مشہور مسلمان منجم ابن ہیثم کے ایجاد کردہ عدسے کی مدد سے علم فلکیات میں استعمال ہونے والی پہلی دوربین ایجاد کی۔ اس کے ذریعے انہوں نے ثابت کیا کہ چاند کی سطح پر متعدد نشیب و فراس موجود ہیں اور ہر کہکشاں کئی چھوٹے بڑے ستاروں کے مجموعے سے بنی ہے۔ انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ سورج منظومہ شمسی کا مرکز ہے اور زمین سمیت دوسرے سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ روم کے کلیسا نے ان کے اس نظریے کو کفر آمیز قرار دیتے ہوئے ان پر مقدمہ چلایا۔ گلیلیو کو اپنی جان بچانے کے لیے مجبوراً اپنے نظریے کا انکار کرنا پڑا۔ آٹھ جنوری 1932 عیسوی کو برطانیہ کی مدد سے جزیرۃ العرب میں سلطنت عبد العزیز ابن سعود کا آغاز ہوا، جو بعد میں سعودی سلطنت کہلائی۔ عبد العزیز بن سعود حجاز کے ایک قبائلی سردار تھے اور 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں عثمانی حکومت سے جنگ کی تھی، نیز فتوحات حاصل کی۔ 1903 عیسوی میں جب احسائے حجاز علاقے سے عثمانیوں کو باہر نکال دیا گیا تو سعودی حکومت کی بنیاد پڑ گئی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران سعودیوں نے برطانیہ سے دوستی کر لی اور اس جنگ کے بعد عثمانی حکومت کی شکست ہو گئی۔ نی سعودی عرب پر عثمانی تسلط بھی پوری طرح سے ختم ہو گیا۔ 1926 عیسوی میں برطانیہ نے جدہ معاہدے کی بنیاد پر حجاز کو ایک آزاد علاقہ اور عبد العزیز بن سعود نے خود کو سلطان حجاز قرار دے دیا۔ 1927 میں انہوں نے خود کو حجاز اور نجد کا بھی سلطان قرار دے دیا۔ 1932 عیسوی میں عبد العزیز سعودی عرب کے بادشاہ کی حیثیت سے تخت سلطنت پر بیٹھ گئے اور ساتھ ہی ملک سعودی عرب کا قیام بھی عمل میں آ گیا۔ آٹھ جنوری 1968 عیسوی کو امریکی سیاہ فام باشندوں کے رہنما مارٹن لوتھر کنگ کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ وہ 1929 میں اٹلانٹا شہر میں پیدا ہوئے۔ بوسٹن یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد نسلی امتیاز کے خلاف سیاہ فاموں کی تحریک میں شامل ہو گئے۔ اس زمانے میں امریکہ کے سیاہ فام باشندوں نے سیاہ فاموں کے بارے میں نسلی امتیاز اور امریکہ میں سیاہ فاموں پر سفید فاموں کی برتری کے خلاف ملکی سطح پر تحریک شروع کی اور وہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے جد و جہد کرتے رہے۔ مارٹن لوتھر کنگ کے قتل کی وجوہات کا باضابطہ طور پر اعلان نہیں کیا گیا، لیکن شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے قتل میں سی آئی اے کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے نسلی امتیاز کے خلاف متعدد مظاہروں کی قیادت کی اور ان میں پرجوش اور ولولہ انگیز تقریریں کی۔ مارٹن لوتھر کنگ کو سیاہ فاموں کے حقوق کی بازیابی کے لیے مسلسل کوششیں کرنے کی بنا پر 1964 میں امن کا نوبل انعام دیا گیا۔ آٹھ جنوری سن 1972 عیسوی کو اردو اور پنجابی کے معروف شاعر اور ادیب باقی صدیقی کی وفات ہوئی۔ ان کا اصل نام سائیں محمد افضل تھا۔ وہ 20 دسمبر سن 1909 عیسوی کو سہام ضلع راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ پہلے فوج میں ملازمت اختیار کی، پھر ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہو گئے۔ باقی صدیقی کا شمار ان شعرا میں ہوتا ہے جنہوں نے غم ذات کے ساتھ غم کائنات کو بھی اپنے کلام میں جگہ دے کر اسے زیادہ حسین، دلکش اور حقیقت افروز بنا دیا۔ باقی صدیقی کا پہلا مجموعہ کلام 1944 عیسوی میں شائع ہوا اور دار و رسن، زخم بہار، بارے سفر، زادے سفر، کچے گھڑے اور زخمی پیار ان کے دیگر مجموعہ کلام میں قابل ذکر ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلو اہل بیت ہیں طیبین طاہرین، وارزقنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، ولا تحرمنی صحبت انك انت ارحم الراحمین، اللهم اقض لی فی الاربعاء اربعا، اجعل قوتی فی طاعتی ونشاطی فی عبادتی ورغبتی فی ثوابک وزہدی فی ما یوجب لی علی مغابک انک لطیف لما تشاء، برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا. تیرے لیے حمد ہے کہ تُو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تُو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا. تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے. اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تُو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا اور قضاء و قدر بنائی. تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے، تو بچاتا اور آزماتا ہے. عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضے قدرت میں ہے. میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو. Thank you.